أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ نحل کی آخری چار آیات ہیں اور ان میں ایک مومن کو نہ صرف تبلیغ کی ہدایت کی گئی ہے بلکہ تبلیغ سے متعلق طریقہ کار اور حکمت عملی پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے اس سے پہلے ایک آیت جو میں نے اسی مضمون کا عنوان بنائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ توقع رکھتا ہے کہ میرے بندے آسن قول کے ساتھ اور آسن عمل کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں گے اللہ ایک مشترک لفظ ہے جو تمام مذاہب میں ایک قدر مشترک کے طور پر پایا جاتا ہے مشرک مذاہب بھی ایک نہ ایک اللہ کا تصور ضرور رکھتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے بنا کر بتوں کو پوچھتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے تو بالآخر یہی بتاتے ہیں کہ ایک اللہ ضرور ہے اور یہ اس کے مظاہر ہیں یا چھوٹے اللہ ہیں بس اللہ کی طرف بلانے کا تصور ایک قدر مشترک ہے جو تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے لیکن یہاں اس آیت میں اس طرز کو بدل کر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے ادو الٰ سبیل رب کا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رب کی طرف بلا اب تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کیا دوسرے ربوں سے مختلف تھا؟ اس میں رب کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف کیوں کیا گیا؟ اس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ رب کا تصور جدا جدا ہوتا ہے، اور اگرچہ ہر ایک رب کی طرف بلاتا ہے مختلف مذاہب کے نام پر، لیکن اتنے مختلف وجود نظر آتے ہیں اس ایک رب کے نام کے نیچے یا ایک اللہ کے نام کے نیچے کہ وہ مذاہب اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے مخالف سمتوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس لیے ہر رب کا ایک تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس رب کی طرف بلا جس رب کی طرف تو خود پہنچا اور جس سے تو نے لقاء حاصل کی اور جس کو اپنی قلبی رؤیت سے تو نے دیکھا اور جو پوری شان کے ساتھ تجھ پر ظاہر ہوا، اس کی طرف دنیا کو بلا، کیونکہ اس سے پہلے اس خدا کی طرف کبھی کسی بلانے والے نے نہیں بلایا۔ موسیٰ نے بھی بلایا اسی خدا کی طرف بظاہر، عیسیٰ نے بھی بظاہر اسی خدا کی طرف بلایا، اور دوسرے بلانے والے بھی بظاہر اسی خدا کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ رب جو محمد مصطفیٰ پر ظاہر ہوا اپنی پوری شان کے ساتھ جلوگر ہوا، اس رب کے تصور میں اور موسیٰ کے رب کے تصور میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بظاہر ذات ایک ہے لیکن جلوگری مختلف ہے۔ چنانچہ طور سینا کا جو واقعہ گزرا، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے، اس میں یہی تو اشارہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اس شان کا رب تھا کہ موسیٰ اس کی تجلی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ باوجود اس کے کہ موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، بار بار خدا اس سے کلام کرتا رہا، لیکن جو خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا وہ اس سے مختلف تھا اپنی شان میں اور اپنے جلال اور اپنے جمال میں۔ جو خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونا تھا، جب حضرت موسیٰ کو خبر دی گئی کہ ایک عظیم الشان نبی آنے والا ہے جسے میں اپنا ایک خاص جلوہ دکھاؤں گا، تو وہ بضد ہو گئے، اصرار کرنے لگے کہ اے خدا مجھے بھی وہ چہرہ دکھا۔ اس پر وہ آیت نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر کہ میں پہاڑ پر وہ تجلی ظاہر کرتا ہوں، اگر پہاڑ متحمل ہو جائے اس تجلی کا تو پھر تجھے بھی دکھا دوں گا۔ ایک کشفی نظارہ تھا، اور حضرت موسیٰ کے متعلق قرآن کریم میں لکھا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر جا پڑے، یعنی تجلی ابھی ان پر نہیں آئی تھی، تجلی بظاہر پہاڑ پر اتری تھی۔ جو پہاڑ تو متحمل کیا ہو سکتا تھا، حضرت موسیٰ جو پاس کھڑے تھے وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ میں نے جیسا کہ کہا یہ کشفی نظارہ ہے، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات پہاڑوں پر نہیں آیا کرتی، خصوصاً وہ خدا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن ہوا، وہ تو ایک کامل باشعور ہستی پر ہی روشن ہو سکتا تھا۔ اس لیے پہاڑ بھی ایک تمثیل ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی بعض دوسری آیات میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا کہ یہ پہاڑ کا لفظ ہم تمثیل کے طور پر بولتے ہیں۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تم ظاہراً پہاڑ نہ سمجھ لینا، مراد یہ ہے کہ لوگ سکیں کہ اتنی عظیم الشان وہی ہے کہ گویا اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو ان کا سینہ بھی پھاڑ دیتی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو یہ مضمون اس کشف میں سمجھا دیا گیا کہ تم لائق نہیں کہ محمد مصطفیٰ کا رب تم پر ظاہر ہو جائے۔ بس ادعو الی سبیل ربک میں محض اللہ کی طرف بلانا نہیں، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس شان سے خدا ظاہر ہوا تھا، اس تمام شان کی طرف بنی نو انسان کو بلانا ہے۔ اور وہ خدا ایسا ہے جو رب العالمین ہے۔ موسیٰ کا خدا تو رب العالمین کے طور پر ظاہر نہیں ہوا، وہ تو بنی اسرائیل کے خدا کے طور پر ظاہر ہوا تھا۔ ہندوستان میں جو خدا ظاہر ہوا وہ ہندو قوم کے لیے کرشن کو مظہر بنا کر ظاہر ہوا، اور کنفیوشس کا خدا چین کے لوگوں کو بلانے کے لیے آیا، اور ایران میں زرتشت کا خدا ظاہر ہوا لیکن صرف ایرانیوں کے لیے. اس مضمون میں جو کھڑکی کھولی گئی ربا کا میں کہہ کے, اس میں بہت ہی وسیع مضامین بیان فرما دیے گئے. قرآن کریم میں جہاں بھی رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں, تمام اہل علم اگر غور کریں تو ان کو ہر دوسرے مذہب سے ان صفات میں ایک فرق نظر آئے گا, اور ایک امتیازی فرق نظر آئے گا. تو یہ بتایا گیا کہ اس خدا کی طرف بلاؤ دنیا کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے. اسی لیے یہاں مخاطب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کیا گیا ہے, اگرچہ پیغام تمام مسلمانوں کی طرف ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ اے محمد تو اکیلا نکل جا اور تبلیغ شروع کر اور تیرا کوئی ساتھی تیرے ساتھ نہ چلے. آن حضرت کو مخاطب کیا گیا لیکن پیغام تمام مسلمانوں کے لیے ہے. ربکم پھر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اس معاملے میں صفات باری تعالیٰ کا جہاں تعلق ہے, وہ اس میں ہر انسان کا رب مختلف ہو جاتا ہے, اتنا بدل جاتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کا خدا گویا الگ الگ ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکمت پر بھی روشنی ڈالی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, انا عند ظن عبدی بی, میں تو اپنے بندوں کے مطابق اپنی شکلیں ڈھال لیتا ہوں. جیسا جیسا کسی کا وسیع حوصلہ ہوگا ویسا ہی وسیع خدا اس پہ جلوہ گر ہوگا. جیسا جیسا تنگ نظر انسان ہوگا ویسے ہی تنگ صفات والا خدا اس پر ظاہر ہوگا. اور اس مضمون نے ایک اور بہت بڑے فلسفیانہ مسئلے کو حل کر دیا. خدا تعالیٰ تو لامتناہی ہے اور کوئی مخلوق لامتناہی نہیں, اس لیے خدا تعالیٰ کا اپنی ہر مخلوق سے تعلق قائم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کر دیا کہ میں تو تمہارے ظروف کے مطابق ظاہر ہوں, ورنہ تو کوئی ظرف ایسا ہے ہی نہیں جو تمام خدا کے جلووں کو اپنے اندر ذات میں سمیٹ سکے. تو یہ خدا کی رحمت کا ایک نشان ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی, انا عند ظن عبدی بی, میں تو اپنے بندے کی طاقت کے مطابق اس پر ظاہر ہوتا ہوں. اگر اپنی طاقت کے مطابق ظاہر ہوں تو تمام کائنات میں ایک بھی وجود نہیں جو مجھے میری ذات کو اپنی ذات اپنے دل میں تصور کے طور پر بھی جگہ دے سکے. بس ادو الی سبیل ربے کا میں آ حضرت کا خدا ہے جو پیش نظر ہے, یعنی تمام دنیا کو اس وسیع تر خدا کے تصور کی طرف بلاؤ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ظاہر ہوا. پھر حسب توفیق حسب مراتب کوئی اس خدا کے بعض جلووں کا مستحق اور حقدار بن جائے گا, کوئی بعض دوسرے جلووں کا مستحق اور حقدار بن جائے گا. مگر محمد کا خدا جس جس پر جتنا جتنا بھی ظاہر ہوگا وہ اس کے لیے رحمتوں کے ابدی لامتناہی سلسلے کھولتا چلا جائے گا, کیونکہ وہ ہے رحمت للعالمین. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور آپ کا خدا رب العالمین. لیکن یہ صرف دو ہیں کھڑکیاں جن کے رستے ہم رب یعنی محمد مصطفیٰ کے رب کا تصور مان سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, یہ تو مضمون ایک نہ ختم ہونے والا مضمون ہے قرآن کریم میں. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونے والے خدا کے تصور کا تمام کائنات کے مذاہب کے مشترکہ تصور سے بھی موازنہ کر کے دیکھیں گے تو دل اس اطمینان سے بھر جائے گا کہ یہ خدا ان سب کے خداؤں کی مجموعی شان سے بھی زیادہ ہے. ذات وہی ہے, اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے, لیکن وہ ذات ظاہر کس طرح ہوئی یہ ہے فرق. اور آنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ذات کی جلوہ گری باقی تمام انبیاء پر ظاہر ہونے والے خدا کی جلوہ گری سے زیادہ ہے, کمیت کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی. بس اتنے عظیم الشان پیغام کے امین آپ بنائے گئے ہیں. جب تک اس رب سے تعلق پیدا نہیں ہوگا اس کے حق کس طرح ادا کریں گے اور اس کے امین کس طرح بنیں گے؟ اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ چونکہ یہ رب رب العالمین ہے اس لیے دنیا کے تمام مذاہب کے ساتھ تم نے جہاد کر دینا ہے. کوئی ایک خیال کوئی ایک نظریہ کوئی خطہ ارض کوئی کالا کوئی گورا اس پیغام سے باہر نہیں رہا. اور تبلیغ کو اس طرح عام کرنا ہے
کہ کوئی زمین کا چپا بھی ایسا باقی نہ رہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونے والے خدا کی رحمت سے محروم رہ جائے. پھر اس میں آزادی مذہب کا بھی اعلان کر دیا گیا, ادو الی سبیل ربے کا, وہ اس طرح کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کی طرف بلانے کا حق ہے تو لازماً تمام دنیا میں ہر شخص کو اپنے اپنے رب کی طرف بلانے کا حق ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ ادو الی سبیل ربے کا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حق دیا کہ تو اپنے رب کی طرف بلا, تو اس میں آزادی مذہب اور آزادی ضمیر کا بھی ایک اعلان ہو گیا. کیونکہ اگر ایک شخص کو یہ حق ہے کہ اس رب کی طرف دنیا کو بلائے جس رب کو وہ حقیقتاً رب سمجھتا ہو, تو تمام دنیا میں ہر انسان کو یہ حق مل جاتا ہے, ورنہ ایک کو بھی نہیں ملتا. اس لیے ایک عظیم الشان اعلان ہے ادو الی سبیل ربے کا میں, تمام دنیا میں ہر انسان کو اپنے رب کی طرف بلانے کی ایک ایسی آزادی دی گئی ہے جسے کوئی دنیا چھین نہیں سکتا. اگر ایک کی آزادی پہ تبر رکھو گے تو تمام دنیا میں ہر انسان کی آزادی پر تبر پڑ جائے گا. اس مضمون کو ظاہر کرنے کے بعد اب آگے جا کر یہ آیت ایک اجتماعی شکل میں دنیا ہم مسلمانوں سے خطاب کرنے لگے گی, اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ آئے گی. یہ ایک بہت ہی پیارا فصیح و بلیغ کلام ہے جس کی کوئی دوسری مثال آپ کو نظر نہیں آ سکتی. یہ فرمانے کے بعد ادو الی سبیل ربے کا پہلی بات جو تبلیغ کی حکمت عملی کے طور پر بیان فرمائی گئی وہ ہے بالحکمت. پھر فرمایا والموعظۃ الحسنۃ, اور موعظہ حسنہ جس کی طرف بلانا مقصود ہے اچھی بات, اس کو بعد میں رکھا اور بالحکمت کو پہلے رکھ دیا. پھر آخر پر فرمایا وجادلہم, اب ان سے تم مقابلہ کرو, مجادلہ کرو, لیکن باللتی ہی احسن, رنگ میں مجادلہ کرو جو نہایت ہی حسین ہو, بلکہ تمام حسینوں سے بڑھ کر حسین مجادلہ ہو, احسن فرمایا گیا. بالحکمت میں ایک حکمتوں کا بہت ہی وسیع مضمون ہے. ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر مسلمان کو تبلیغ کے ایک بنیادی اصول کی طرف توجہ دلا دی, اور ہر شخص حکمت الگ ہوتی ہے, ہر ماحول کی حکمت الگ ہوتی ہے, ہر وقت کی حکمت الگ ہوتی ہے, ہر قوم کی حکمت الگ ہوتی ہے. اس لیے اس لفظ کو آزاد چھوڑ دیا کہ حسب حال جو بھی حکمت کا بہترین طریق ہے وہ تمہیں اختیار کرنا ہوگا. مومن کے لیے غور اور تدبر اور فکر کی ایک عظیم شان دعوت ہے. کوئی مومن جو مبلغ بننا چاہے اس آیت کے تابع, جب تک اپنے دماغ کو بڑی گہرائی اور بصیرت کے ساتھ استعمال نہیں کرتا وہ مومن بننے کا اور مبلغ بننے کا حق نہیں رکھتا. حکمت میں جو مختلف پہلو امکانی ہیں وہ تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک لامتناہی مضمون ہے, لیکن میں چند اس کی وضاحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ جب آپ کو میں مبلغ بنانا چاہتا ہوں تو تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کا بھی آپ کو علم ہو, وہ تقاضے جو قرآن آپ سے کرتا ہے, اس کے بغیر تو بغیر ہتھیار کے لڑنے والی بات ہوگی. حکمت سے بلانا جبر سے بلانے کے بالکل برعکس ہے. حکمت کے بلانے کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی بچہ دیوار کے کنارے پر پہنچا ہو اور گرنے والا ہو, اس کو اگر آپ بلند آواز سے بھی بلائیں گے تو خطرہ ہے کہ وہ دوسری طرف جا پڑے. بعض دفعہ زمینداروں کے گھوڑے چل جاتے ہیں اور اگر اس کی طرف کوئی بیوقوف زمیندار دوڑے تو وہ اور بھی دور نکل جاتا ہے اور کبھی قابو نہیں آتا. اس کو پچکار کر, کبھی ہاتھوں میں ایک تومہ دے کر, کبھی چارہ ہاتھ میں کاٹ کر لے لیا اور وہ دکھا کر اس کو بڑی محبت اور پیار سے بلانا پڑتا ہے. جانور بھی بدکتے ہیں, انسان بھی انسانوں سے بدکتے ہیں. سب سے زیادہ بدکنے کا تصور اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب خدا کی طرف سے کوئی بندہ ظاہر ہوتا ہے. جب خدا کی طرف بلانے والا آتا ہے اس وقت سب سے زیادہ قوم ان سے بدکا کرتی ہے. چنانچہ قرآن کریم اس منظر کو یوں پیش کرتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ تو تجھ سے اس طرح بھاگ رہے ہیں, اس طرح بدک رہے ہیں تیرے پیغام سے जैसे कि शेर से दूसरे जानवर, कमतर जानवर, भेड़ें और गायें बकरियां वगैरह ये बिदक जाया करती हैं। फर्रत मिन कसवरा, ये नक्शा कुरान करीम ने खींचा है। जैसा शेर की वहशत होती है कि वो खा जाएगा और कमजोर जानवर उससे बिदक के भागते हैं बेख्तियार, उसी तरह ये तेरे पैगाम से बिदक रहे हैं। का चुनाचे हिकमत का तकाजा ये है कि ये देखा जाए कि हम किसकी तरफ बुलाने वाले हैं और तारीख आलम हमें क्या बता रही है कि ऐसे पैगामात का नतीजा क्या निकला करता है। और कुरान की तारीख बड़ी वाज़े है कि सबसे प्यारा कौल तो यही है कि खुदा की तरफ बुलाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतनफ़िर लोग खुदा की तरफ बुलाने के नतीजे में हुआ करते हैं। तो इस हिकमत का तभी तकाजा ये निकला कि उतनी ही ज़्यादा नरमी होनी चाहिए। चुनांचे कुरान करीम ने इस मज़मून को इस तरह ज़ाहिर फरमाया कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलि वसल्लम को रहमतुल आलमीन करार दे दिया। फरमाया कि चूंकि इस पर बोझ बहुत बड़ा है और सारी दुनिया इससे मुतनफ़िर होने वाली है, इसलिए उसका जवाब यह है कि यह सारी दुनिया से इतना प्यार करने वाला हो कि इसका प्यार गालिब आ जाए और नफरतें टूट जाएं मुकाबले के ऊपर। जितना बड़ा बोझ था उतना ही बड़ा इलाज भी अता फरमा दिया, उतनी ही बड़ी मुकाबले पर ताकत भी अता कर दी। तो हिकमत के तकाजे से एक बात मालूम हुई कि सबसे पहले हमें तारीख पर नज़र डालकर, इन वाकयात को ज़ेर नज़र रखकर ये फैसला करना पड़ेगा कि इस दुश्मनी का इलाज अपनी बड़ी हुई रहमत से, हद से ज़्यादा तलतुफ़ से हम देंगे तब हमारी बात मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। दूसरा हिकमत का तकाजा अमूमन नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो है मौका और महल के मुताबिक बात करना। हर बात अपने एक मौके पर अच्छी लगती है। एक आदमी को अपने किसी काम में जल्दी है, अफरा तफरी है, और आप उसको पैगाम देना शुरू कर दें। एक आदमी अभी इतना कमज़ोर है कि वो सोसाइटी डरता है, आप उसको मजलिस में जाकर इस तरह गले लगें गोया वो आधा एमडी हो चुका है या आधे से ज़्यादा एमडी हो चुका है, और उसको बिदका दें और वो खुद महसूस करे कि ओहो मैं तो पकड़ा गया ऐसे ताल्लुक़ की हालत में कि अब दुनिया मुझे जलील कर देगी, ये भी हिकमत के ख़िलाफ़ है। चुनाचे इस मज़मून को आप गौर से फैला कर देखें तो बहुत दोस्त ऐसी गैर हकीमाना बातें करते हैं तबलीग के मामले में कि एक तरफ से दोस्त बना रहे होते हैं और दूसरे रास्ते से दोस्तों को बाहर निकाल रहे होते हैं। फिर आपको भी मालूम होना चाहिए कि जब नफरत हो तो अच्छी चीज भी पेश की जाए तो इंसान उसको पसंद नहीं करता। उसको पेश करने का तरीका जब तक इतना अच्छा ना हो कि वो उस हद पर गालिब आए। मसलन आप अगर एक दुश्मन को खाना पेश करें तो बसा औकात वो भूखा भी होगा तो कहेगा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इसमें, जाओ तुम खाओ। अगर उसको इस तरीक पर खाना पेश किया जाए कि गोया आप बिछ गए हैं, आपकी जान फिदा हो रही है उस पर, तो वो दुश्मन भी होगा तो बाज़ दफ़ा उसके दिल में इंसानियत मौज मारेगी और वो कहेगा कि ये इतना गिर रहा है मेरे सामने तो मैं एक लुकमा खा लूं। इसके बरक्स बाज़ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं जो दोस्त से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं, अपने घर बुलाया हुआ है और बेतकल्लुफ़ी ऐसी करते हैं कि जो बदतमीज़ी की हद तक पहुँच जाती है। कहते हैं अच्छा खाना है तो खाने तो जाओ भाग जाओ, कहते तो अपनी तरफ से प्यार से हैं लेकिन हिकमत के ख़िलाफ़ है। जो घर में आया हुआ है उसके जज्बात नाज़ुक होते हैं, चुनाचे वो ऐसे बाज़ दफ़ा ऐसे दोस्त फिर कहते हैं अच्छा फिर जाओ जहन्नम में, तुम खाओ मैं खाता ही नहीं, इसी बात पे लड़ाइयाँ भी हो जाती। तो आपका जो काम है वो इंतहाई नाजुक है, जहाँ एक तरफ आपको बे इंतहा रहमत बनना पड़ेगा दूसरों के लिए, वहाँ तर्ज कलाम भी नहायत हकीमाना इख्तियार करनी पड़ेगी और ये सोच कर बात करनी होगी कि आम बातों से वो दोस्त बिदकेंगे बहरहाल, उनके लिए ज़्यादा मुलायमत की ज़रूरत है, ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, और फिर उनके हालात को मद्देनज़र रख के उसके उनके तकाजे भी पूरे करने पड़ेंगे। बहुत से वाक़यात मेरे इल्म में हैं जहाँ अहमदी दोस्तों ने एक शख्स को खुद बिद दिया है, कच्ची हालत में फल तोड़ने की कोशिश की है, ये भी हिकमत के ख़िलाफ़ है। बाज़ लोग तारुफ़ करवाते वक्त अभी दो तीन बातें उनसे की हुई होती हैं तो बाज़ लोगों के अंदर ये نمبر بنانے کی بڑی ہوتی ہے تمنا کہ جلدی سے جلدی ہمارے نمبر بنے. چنانچہ وہ کہتے ہیں جی یہ صاحب میرے زیر تبلیغ ہیں اور میں ان کو خوب تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ قریب آ رہے ہیں, اب دعا کریں. اور مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا چہرہ بگڑا ہوا کہ یہ کیا بےہودہ باتیں کر رہا ہے. یہ بھی حکمت کے خلاف ہے. حکمت کے تقاضوں میں ایک اور پہلو ہے جس کو آپ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. ہر عمارت کا ایک نقشہ ہوتا ہے اور اس نقشے کے مطابق اس عمارت میں داخل ہوا جاتا ہے, اور اس کے کمروں کے بھی اپنے اپنے نقشے ہوتے ہیں, ان کے مطابق وہ اس میں رستہ تلاش کر کے اس میں داخل ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں کرتے آپ کے چونکہ عمارت ہے اور اس میں رہنا ہے اس لیے دیواروں سے ٹکرے مارتے پھریں. اور ہر عمارت الگ طریق پہ بنی ہوئی ہوتی ہے. ان کے نقشے کسی کا شمال جنوب کے حساب سے ہے, کسی کا مشرق مغرب کے لحاظ سے ہے, کوئی اور طرح ہے, ایسی طرح پہ ہے کہ بین ہی شمال یا بین ہی جنوب کی طرف اس کا رخ نہیں ہے. اور پھر دروازوں کی شکلیں الگ الگ, ان کی سیٹنگ الگ الگ. روشنی میں جب آپ دیکھ کے بات کر جانے کی خواہش کرتے ہیں ادھر, تو آپ کو اس کا نقشہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس لیے آپ بے دھڑک دروازوں میں سے داخل ہوتے ہیں. لیکن نیا آدمی ہو, اس کی مثال ایسے گھر کی ہے جو اندھیرے میں ہے, اس کے رستوں کا آپ کا پتہ نہیں. اگر آپ بغیر حکمت کے یہ خیال کریں گے کہ ہر طرف سے کسی آدمی کو اسلام میں دلچسپی پیدا کی جاتی ہے, تو یہ بڑی بیوقوفی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا رستہ ہے, الگ الگ رستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے واقفیت کرنی پڑے گی, پہلے اپنے لیے روشنی کا انتظام کرنا ہوگا. ایسی روشنی جس میں آپ اس کو پوری طرح دیکھ سکیں, اس کے مزاج کو پڑھ سکیں, جان سکیں کہ کن باتوں میں اس کے رجحانات ہیں, کن سے وہ بدکتا ہے, اور پھر اس کے مطابق اس سے معاملہ کریں. پھر حکمت کا ایک طرز یہ ہے کہ اپنے مزاج اور اپنے رجحان کا بھی جائزہ لیں. ہر انسان ہر قسم کی تبلیغ نہیں کر سکتا. اپنے اپنی اللہ تعالیٰ نے تعدادیں مانی ہیں جو ہر انسان کی دوسری ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خدا نے ایسی شخصیت دی ہوتی ہے کہ وہ تمام دنیا میں درویشانہ پھریں, تب بھی دنیا ان کو بطور درویش قبول کر لیتی ہے اور وہ بطور درویش ایک کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. قادیان میں ایک ایسے صاحب تھے, ان کا مزاج خدا نے ایسا بنایا تھا, ان کے اندر ویسی شخصیت کی جاذبیت بھی بخشی تھی کہ انہوں نے چولہا پہن لیا تھا اور چولہے پر لکھ کر مختلف باتیں, مختلف کلمات دعوت کے وہ تمام دنیا میں فقیرانہ پھرتے رہے, اور جب تک زندہ رہے اسی طرح وہ تبلیغ کرتے رہے. لیکن ہر شخص تو یہ کام نہیں کر سکتا, اس کی استعداد الگ ہے, اس کا مزاج الگ ہے, اس کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں, تو اس لیے اپنی استعداد کو بھی دیکھنا ہوگا. آج ہمارے مثلا سائیکل سوار ہیں محمد حنیف صاحب قمر, ان کی استعداد یہ ہے, وہ اس کے مطابق تبلیغ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کسی شخص میں استعداد نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کام. اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہر شخص کی استعداد جو مقابل کا انسان ہے وہ ایک طرح ہے, اس لیے اس سے معاملہ بھی الگ الگ کرنا پڑا ہوگا, کرنا پڑے گا. اب دیکھ لیجیے کہ ان دونوں کے کمبینیشن پرموٹیشن سے کتنے مختلف مسائل سامنے آتے ہیں. یعنی آپ کے مد مقابل بھی بے انتہا مزاجوں والے ہیں, ان کے اندر داخلوں کے رستے الگ الگ ہیں, انہیں سمجھانے کے طریق بالکل الگ الگ ہیں. ہر شخص کی ایک انفرادیت ہے, اس کے مطابق اس سے بات کرنی ہوگی. اور آپ کے بھی مزاج الگ الگ ہیں, آپ کی استعدادیں خدا نے الگ الگ بنائی, ان کو مد نظر رکھ کے اپنے لیے ایک صحیح رستہ بھی تجویز کرنا ہوگا کہ میں کیا ہوں اور میں کس طرح بہترین اس فریضے کو ادا کر سکتا ہوں. بعض لوگوں کو بولنا نہیں آتا, بعض لوگوں کو لکھنا نہیں آتا, بعض لوگ پبلک میں لوگوں کے سامنے شائی ہوتے ہیں, شرماتے ہیں, لیکن علیحدہ چھوٹی مجلس میں بہت اچھا کلام کر لیتے ہیں. بعض لوگ عوام میں مجلس میں خطاب کرتے ہیں کھلا. اور جو مزاج خدا نے بنایا ہے وہ اس مزاج سے ہٹ کر اگر بات کرے گا تو اس سے جگ ہنسائی ہوگی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارے ماڈل ٹاؤن میں, جب پارٹی کے مان بات کی بات ہے, وہاں ہمارا ایک بچہ تھا جس نے دیکھا لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے, تو اس کو بھی بڑا جوش آتا تھا کہ میں بھی تقریر کروں, اور نہ اس کو اس وقت کرنی آتی تھی نہ آج تک آ سکتا, اس کا مزاج ہی نہیں بیچارے کا. لیکن اطفال الحمدیہ کا جلسہ ہو رہا تھا تو اس نے بڑے زور شور سے ہاتھ ہلانا شروع کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آخر ان کے ذہین صاحب نے موقع دیا, انہوں نے کہا اچھا آپ تشریف لے آئیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں. وہاں کھڑے ہو کر پہلے کانپنا شروع کیا اور پھر زار زار رونے لگا. एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकला, इतना नर्वस हो गया बेचारा। उसको बड़ी तसल्लियाँ दी, प्यार प्यूर किया, कुछ इनाम विनाम उसको आराम से बिठा दिया। तो उसकी इस्तेदाद ये नहीं है, लेकिन टेबल टॉक वो बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छा मुबल्लिग है खुदा के फजल से। दो या तीन आदमियों के साथ मिलकर खाने की मेज पर या चाय पर वो ऐसी प्यार से, ऐसी हिकमत से बातें करता है कि अल्लाह ताला के फजल से जहां भी वो तबलीग करता है उसका गहरा असर पड़ता है। तो हिकमत तकाजा ये है कि सिर्फ दूसरे की इस्तेदाद ना देखो, अपनी इस्तेदाद भी देखो। फिर वक्त अलग अलग होते हैं और जमाने अलग अलग होते हैं, वक्त के तकाजे भी और हो जाते हैं, जमानों के तकाजे भी और हो जाते हैं। एक जमींदार खूब अच्छी तरह समझता है कि जब वो फसल काश्त करता है तो एक खास वक्त होता है उसका, और जब वो बर्दाश्त करता है तो वो भी एक वक्त होता है। वो चाहे इनको उल्टा दे तो नहीं उल्टा सकता, ये वो बेख्तियार इंसान है। इसलिए बाज नफ्सियाती वाकयात ऐसे होते हैं जिनमें खास वक्त होता है हदायत को कबूल करने का, उन औकात से भी इस्तेफादा करना चाहिए, हिकमत का यह तकाजा है। और मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ किस्म की बातें जेब देती हैं और वो असर करती हैं। जब गम की कैफियत हो तो उसमें और तरह की बात की जाती है, जब खुशी की कैफियत हो तो उसमें और तरह की बात की जाती है, जब खौफ व हरास का जमाना हो तो और तरीके से बात करनी पड़ेगी। इस सिलसिले में मुझे बहुत से दोस्त बताते रहते हैं जो वाकयात मेरे इल्म में हैं, ऐसे बीसियों वाकयात कि एक अहमदी ने हिकमत से काम लिया और मौका और महल के मुताबिक बात की और उसको बहुत जल्दी उसका फल लगा। चुनाचे मैंने एक दफ़ पहले भी बयान किया था, हमारे एक मौलिम वक्फ़े जदीद थे, बिल्कुल अनपढ़ 100% तो नहीं लेकिन अनपढ़ करीब तरीन जो आदमी होता है वो उनकी कैफियत थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के फजल से उनकी तबलीग को फल लगता था, क्योंकि जो इल्म की कमी थी वो दुआ हिकमत के ज़रिए वो पूरी करते थे। चुनाचे मौका और महल की तलाश में रहना, हसब हालात गुफ्तगू करना, कहीं शादी की मजलिस है तो शादी की बातें, और फिर हज़रत मसीह अलैहि सलाम का वो कलाम शुरू कर दिया जो खुशी के मौके का कलाम है, कहीं गम की कैफियत है तो उसमें गम की सब्र की तलकीन करते करते हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम का वाक़या सुना दिया कि आपको जब दुख पहुँचते थे तो यूँ किया करते थे। थी अल्लाह ताला ने उनको हिकमत अता फरमा रखी थी। एक मौलवी साहब थे जो उनके काबू नहीं आते थे, बहुत शदीद मुखालिफ, ऐसे कि कई दफ़ा उनको मार पड़वा कर गाँव से बाहर निकाल चुके थे, मगर ये भी अल्लाह ताला के फजल से ऐसे धन धुन के पक्के और ऐसे बेखौफ इंसान थे कि इन्होंने कभी परवाह नहीं की, बार बार वहाँ मारे भी खाई फिर पहुँच जाते थे, यहाँ तक कि मौलवी साहब थक गए और उन्होंने मारना पीटना छोड़ दिया। फिर थोड़ी बहुत बातें भी शुरू हुई और मौलवी साहब अपनी ज़िद पे कायम, ये अपनी ज़िद पे कायम। एक दफ़ा वो तदफीन के लिए मौलवी साहब जा रहे थे तो ये भी साथ चल पड़े। जब वो लहद में उतारने लगे उस वक्त इनको ख्याल आया कि ये ना दलील से काबू आता है ना तबशीर से काबू आता है, हो सकता है डरपोक हो, खौफ से काबू आए। चुनाचे जब वो लहद में उतारने लगे मुर्दे को तो इन्होंने आगे बढ़कर उनकी गर्दन पकड़ ली, आप तो बेखौफ आदमी थे कि एक मिनट ठहर जाएं, ये बताएं कि जहां आप इसको दाखिल कर रहे हैं वहां से वापस आ जाएगा कभी ये? तो मौलवी ने ताज्जुब से मुड़ के देखा, उन्होंने कहा नहीं कभी वापस नहीं आ सकता, कि इसके अमाल का दौर ख़त्म हो गया है ना, अब तो फिर आगे मौका नहीं मिलेगा अमाल का, जो खुदा ने पूछना है वो इससे पूछेगा और ये बेबस होगा, वापस नहीं जा सकता, कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकता अपने अमाल में। मौलवी ने कहा ठीक है, उन्होंने कहा फिर आपके साथ भी हो रहा है, ये क्या क्या अलग हो गए? रात मस्जिद में सोए हुए थे तो जिस तरह मौली राजे की साहब का वाक्य आता है बिल्कुल वैसा ही वाक्य मिलता जुलता इनके साथ भी पेश आया। आधी रात को रोता पीटता मौलवी पहुंच गया कि मेरी बैत करवाओ। इन्होंने कहा बैत करवाते हैं, हुआ क्या है? उन्होंने कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा हिसाब किताब हो रहा है और अल्लाह ताला ने मुझसे सवाल ही ये किया है कि इमाम मेहदी का ज़माना था तो तुमने क्या किया, और मैं चीखता चिल्लाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे वापस जाने दो, मैं अब समझ गया हूँ, लेकिन वो कहते हैं अब कोई वक्त नहीं रहा। तो चूंकि इसने मौके महल के मुताबिक बात की थी और कुरान करीम ने वादा किया है कि अगर हिकमत से बात करोगे तो उसका फल भी खाओगे, वो खुदा के फजल से सिर्फ अहमदी नहीं हुआ बल्कि इतना मुखलिस और इतना खुददार अहमदी बना कि ये सब सोच करके वो मौलवी था बेचारा, उसके गुजारे की सूरत कोई नहीं रही होगी, मैंने आज खुद कुछ पेशकश की کہ آپ کو وقتی طور پر جب تک آپ کو ضرورت ہے ہم آپ کے لیے کچھ گزارا مقرر کر دیتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا بالکل نہیں, میں اپنا ایمان نہیں خراب کرنا چاہتا. چھابڑی لگائی وہیں اسی گاؤں میں اور جو کچھ بھی روکھی سوکھی مٹھائی وہ کھائی اور ایک مبلغ بن گیا. تو حکمت کے تقاضوں کو اگر آپ نظر انداز نہ کریں تو یہ لامتناہی تقاضے ہیں. بیدار مغزی کے ساتھ ہر جگہ ایک الگ الگ جواب آپ کے پاس آئے گا. کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو اکٹھا بتا دیا جائے اور وہ ہر صورتحال پر اطلاق پا جائے سوائے لفظ حکمت کے. بس قرآن کریم نے جہاں اختصار اختیار فرمایا ہے وہ بھی کمال شان کا اختصار ہے. ساری حکمتوں کو خزانہ ایک لفظ حکمت میں رکھ دیا اور کہا کہ موقع محل کے مطابق تم الگ الگ ترجمہ کیا کرنا, الگ الگ معنی حکمت کے نکالا کرنا. اگر تمہارا جواب درست ہوگا تو ہم تم سے ذمہ دار ہیں اس بات کی, ضمانت دیتے ہیں کہ تمہیں میٹھے پھل لگیں گے. پھر حکمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مناسب زمین کا انتخاب کیا جائے. بے شمار مخلوق ہے جس کو خدا کی طرف بلانا ہے اور نظری فیصلے سے انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کن لوگوں پر نسبتاً کم محنت کرنی پڑے گی, کن لوگوں پر نسبتاً زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرے اور نسبتاً سخت دنوں میں محنت کرنی شروع کر دے تو اس کو لازماً بہت کم پھل ملے گا. اب یہاں سندھ میں بعض زمینیں ہیں بڑی سخت کلر ہیں, بعض زمینیں ہیں بڑی زرخیز ہیں. اگر تو زمیندار پر مجبور ہے, اس کی زمین ہی تھوڑی ہے, اس نے لازماً کلر کو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے, محنت مارے گا, زور لگائے گا. لیکن اگر وسیع زمیندار ہو, یعنی اتنی زمین ہو کہ وہ اپنی سنبھال سے باہر ہو, اس وقت کوئی بہت ہی بڑا بیوقوف ہوگا جو کلر سے کام شروع کرتا ہے. اس وقت تو اچھی زمینوں وہ چنے زمینیں چنے گا اور اپنے اختیار کے مطابق اپنی توفیق کے مطابق ان سے بہترین پھل حاصل کرے گا. لیکن یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بعض احمدی بعض ایسے لوگوں کے ساتھ سر مارتے رہتے ہیں جن کے متعلق ان کی فطرت جانتی ہے کہ یہ ضدی ہیں اور متعصب ہیں اور ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے, اور بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ خدا تعالیٰ نے تو ہدایت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں, جن کے اندر سچائی کو سچائی کا حوصلہ ہو اور ہمت ہو. بس ایک دفعہ, دو دفعہ, چار دفعہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں کسی سے, آپ کا ذہن آپ کو خود متنبہ کر دیتا ہے کہ نارمل آدمی نہیں ہے یہ, نارمل دلیل کا جو اثر ظاہر ہونا چاہیے وہ اس پر نہیں ہو رہا. جس طرح جب زمیندار حل لے کر چلتا ہے کسی کھیت میں تو وہاں اینٹوں والا کھیت ہو تو وہ اینٹ روڑے بتاتے ہیں اس کو کہ ہم عام زمین نہیں ہیں, ہم مختلف ہیں. پھر جب وہ بیج پھینکتا ہے کسی جگہ اور کلر ہو تو وہ اگتا نہیں پوری طرح اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ زمین ٹھیک نہیں ہے, اب ظاہر وہ نظر نہ بھی آ رہا ہو. تو بالکل اسی طرح تبلیغ میں بھی حکمت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کے پاس اگر زمین زیادہ ہے تو اچھی زمین کا انتخاب کریں. کیوں وقت ضائع کرتے ہیں اپنا ایسی زمین کے اوپر جس نے خود اپنے رد عمل سے ظاہر کر دیا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ جلدی اصلاح پذیر ہو جاؤں. تو جو زیادہ لائق ہیں ان کو کریں. حضرت مسیح نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی تھی جسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی بدخلقی کا کلام تھا. الزامی جواب کے طور پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں کریں گے, لیکن اگر اس بات کی حکمت پہ آپ غور کریں تو وہ ہے وہی حکیمانہ بات جو ہر نبی کو سچتی ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں سوروں کے سامنے کس طرح موتی ڈال دوں. مراد یہ تھی کہ تم لوگ جو سامنے آئے ہو تمہاری فطرت گندی ہے, میں جانتا ہوں, مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ میں بند انسان کو پہچانتا ہوں. یہ جو موتی ہیں یہ تو حقداروں کو میں دوں گا جو جلدی قبول کریں اور قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سوروں کے سامنے موتی ڈالنا تو میرا کام نہیں ہے. اس طرح کہتے ہیں اردو میں کہ بھینس کے سامنے بین بجانے والی بات ہے. تو اگر آپ بھینس کے سامنے بینیں بجائیں گے اور سوروں کے سامنے موتی ڈالیں گے تو ویسا ہی پھل پائیں گے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ خوب پہچانیں, صحیح فطرت لوگوں کو چنیں اور ان میں سے بھی پہلے جرت مندوں کو چنیں جو مردانہ صفات رکھتے ہوں. وہ آپ کے مددگار بنیں, آپ کے معین بنیں, خود مبلغ بن جائیں. اور بعض دفعہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں اس مبلغ سے بڑھ کر مبلغ بن جاتے ہیں جس نے ان کو تبلیغ کی ہوتی ہے. پھر فصل کی نگہداشت کرنا بھی تو حکمت کا تقاضا ہے. اول محنت کر کے اس میں بیج بوتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں, پانی بھی دیتے ہیں شروع میں, फिर उसको खेती को छोड़कर तो नहीं चले जाया करते। जब अगले साल आएंगे और जब फल का वक्त आएगा उस वक्त फसल बर्दाश्त कर लेंगे। बीच में सौ चोर चक्के भी आएंगे, बीच में कई बीमारियां भी पड़ेंगी, खुश्क साली भी आएगी, वो फसल तकाजे भी करेगी अपनी खेत अपनी नलाई के, गोडी करके उसका गंद भी निकालना पड़ेगा। सौ तरह की मेहनतें करनी पड़ती हैं। जिस तरह बच्चा पाला जाता है हिकमत के साथ, उसी तरह फसलें पाली जाती हैं। तो इसी एक लफ्ज हिकमत में यह भी बता दिया कि तुम कभी जब तबलीग करते हो या करोगे तो बहुत लुत्फ उठाओगे कि आज बड़ा मजा आया, बहुत अच्छी तबलीग हुई। लेकिन अगर ये लुत्फ लेके वापस आ जाओगे और फिर दोबारा उस शख्स की तलाश नहीं करोगे और दोबारा उस पर काम नहीं करोगे और फिर से बारह उस पर काम नहीं करोगे और फिर चौथी दफा उस पर काम नहीं करोगे और पांचवीं दफा काम नहीं करोगे तो तुम अपने फल से महरूम कर दिए जाओगे, क्योंकि वो नेक असर अभी दायमी नहीं हुआ, अभी वो फल तुम्हारी झोली में नहीं आया, अभी तक वो गैर का है और गैर के कब्जे कुदरत में है। इसलिए जब तक वो तुम्हारा नहीं हो जाता तुम्हें मुसलसल उसकी तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो फल तुम्हारी मेहनतें ज़ाया होती चली जाएंगी। चुनाचे ऐसे भी मुबल्लिग आपके इलम में भी होंगे, मेरे इलम में भी हैं, जो चंद मजालिस के नतीजे में समझते हैं हमने कमाल कर दिया, बहुत तबलीग हो गई, बड़ा लोग मुतसर होकर वापस गए हैं, लेकिन वापस फिर कहाँ गए ये नहीं पता करते। हमेशा के लिए अंधेरों में वापस चले गए हैं या दोबारा वापस आने के लिए वापस गए हैं। इसलिए तत्तबो करना ये भी हिकमत का तरीका है। और बहुत सी हैं तकाजे, लेकिन वक्त की रियायत से मैं एक आखिरी बात जो सब बातों पर हावी है वो बयान करता हूं। जब तक आबियारी ना की जाए किसी खेती की उस वक्त तक वो फल नहीं दे सकती। और पानी दो तरीके से हैं, एक दुनिया में इल्म का पानी जो आप देते हैं ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन असल फल उस फसल को लगता है जिसे आसमान का पानी में असर आए, और वो आपके आंसुओं का पानी है जो आसमान के पानी में तब्दील होता है। अगर महज इल्म का पानी देकर आप खेती को सींचेंगे तो हरगिज तवक्को ना रखें कि वो उसको बाबरकत फल लगेगा। लाजमन दुआएं करना पड़ेंगी, लाजमन खुदा के हजूर गिरिया उजारी करनी होगी, उसे मदद चाहनी होगी, और उसके नतीजे में दर हकीकत ये मोमिन के आंसू ही होते हैं जो बारान रहमत बना करते हैं। अल्लाह फजल नाजिल फरमाएगा तो फिर आप देखेंगे दिलों में हैरत अंगेज और पाक तब्दीलियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। تیسری بات اس آیت میں یہ فرمائی گئی، اب میں اور مختصر کرتا ہوا بات چلاتا ہوں، موعظہ حسنہ سے کام لو، حکمت کو پہلے رکھا پھر فرمایا موعظہ حسنہ سے کام لو۔ موعظہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی بحث نہیں، کوئی مجادلہ نہیں، ایک یک طرفہ بات ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم بحث و تمہیش کو سب سے آخر پر نمبر دیتا ہے، سب سے پہلے حکمت، اور حکمت سے جب آپ تیار لیتے ہیں ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا موعظہ حسنہ کرو۔ موعظہ حسنہ دلیل سے علاوہ ایک ایسی صاف اور سچی اور پاکیزہ نصیحت ہوتی ہے جو اپنے اندر ایک دلکشی رکھتی ہے، اور اس کا کسی فرقہ وارانہ اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ براہ راست دل سے نکلتی ہے اور دل اثر کر جاتی ہے۔ بس دلیلوں کا نمبر بعد میں آئے گا، اس کا بھی قرآن کریم ذکر فرماتا ہے، لیکن فرماتا ہے کہ ہمیشہ بات موعظہ حسنہ سے شروع کیا کرو، بتایا کرو کہ بھائی مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم لوگ ضائع ہو رہے ہو، یہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اس پر غور کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آتے ہیں بلا کے جاتے ہیں اور قومیں غافل رہ جایا کرتی ہیں، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، ایسا آنے والا آ گیا ہے اس کو قبول کرو۔ اب اس میں کوئی دلیل نہیں دی گئی، یعنی کوئی ایسی دلیل نہیں دی گئی جس کا جواب کوئی الٹ کے یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ مانے یا نہ مانے آپ کی بات، لیکن اس اصول کو بہرحال مانتا ہے کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے آتے ہیں اور پھر ان کو بغیر پہچان کے رد کر کے اور دھکے دے کر رخصت کیا جاتا ہے، اور پھر وہ بھی دن آتے ہیں کہ حسرت سے لوگ ان وقتوں کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امروز قوم من ناشناسد مقام من روزی بگریا یاد کند وقت خوشترم. کہ دیکھو آج کا دن ایسا دن ہے کہ میری قوم نے میرے مقام کو نہیں پہچانا, لیکن آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسے وقت آنے والے ہیں کہ گریا ازاری کے ساتھ بلگ کے رویا کریں گے کہ کاش ہم اس وقت پیدا ہوتے اور مسیح وقت کے ناصرین میں لکھے جاتے. بس یہ جو نصیحت ہے جو قانون قدرت سے تعلق رکھنے والی ایسی باتیں جو دراصل ہر شخص کے دل کی آواز ہوتی ہے, اور جب وہ آپ کے منہ سے نکلتی ہے تو یہ آواز رد نہیں کی جا سکتی, کیونکہ دل کی اپنی کیفیت وہی ہوتی ہے. قوم کے مزاج کو پہچان کر, اس کے دکھتے ہوئے بدن پر ہاتھ رکھ کر, کی نبض پر اپنی انگلیاں جما کر, جو بات بھی آپ کرتے ہیں وہ معجزہ حسنہ ہے, ایسی جو دل سے نکلے اور دل میں ڈوب جائے. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ بحث میں جلدی کیا کرو, حکمت کے ساتھ معجزہ حسنہ شروع کرو, تاکہ لوگ جانیں کہ تم ان کے ہمدرد اور سچے ہو, لوگ پہچانیں کہ تم ان سے مختلف چیز ہو, تمہیں اپنی ذات میں دلچسپی ہے, ان کی ذات میں دلچسپی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر بھی وہ لوگ تم سے لڑیں گے. ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کے منہ میں جھاگیں ہو جائیں گی, جن کی آنکھوں میں خون اتر آئے گا, اور بڑا سخت مقابلے کے لیے تم سے تیار ہو جائیں گے. فرمایا اس وقت ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں کہ مقابلہ کرو, پھر پیٹ نہیں دکھانی. تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ معاشرے میں کوئی غصہ پیدا نہ ہو, کوئی نفرت پیدا نہ ہو, بہترین طرف بلایا, بہترین طریق سے کام لیا اور بہترین کی. اس کے بعد کوئی الزام خدا فرماتا ہے تم پر نہیں ہے. اب تم تیار ہو اور تمہارا پورا حق ہے کہ اپنی پوری شدت اور پوری قوت کے ساتھ ان لڑنے والوں کا مقابلہ کرو, لیکن مقابلہ جبر سے نہیں کرنا. فرمایا جادل ہوں بلتی ہے آسن, اب بھی مقابلہ حسن کا ہی ہوگا بدی کے ساتھ. وہ بدی لے کے آئیں گے, تم نے حسن اس کی جگہ پہ کرنا ہے. وہ تمہارا برائی چاہیں گے, تم ان کی اچھائی چاہو گے. وہ کمزور دلیلیں دیں گے, تم ان سے زیادہ قوی اور طاقتور اور دلکش دلیلیں نکالا کرنا. اور ہر مقابلے کی عقل میں تم حسن کے نمائندہ بن جانا اور وہ نفرتوں اور بدیوں کے نمائندہ بن جائیں. یہ دور جب شروع ہوگا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ باتوں نہیں رہے گا, پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمہیں بدنی سزائیں دیں گے, جو تمہاری شدید مخالفت کریں گے. ہو سکتا ہے تمہارے گھر جلائے جائیں, ہو سکتا ہے تمہیں ایسی اذیت دی جائیں کہ جتنا انسان کے بس میں ہے کسی انسان کو دکھ دینا وہ تمہیں دیا جائے. فرماتا ہے ایسی صورت میں ہم تمہیں ایک نصیحت کرتے ہیں. پہلے اس سے کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رب کا ہوا عالم و بند اللہ ان سے بھی نہیں. جب یہ لڑائی شروع ہو جائے گی تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. وہ عالم و بالمحتدین, اور صرف خدا جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے. اللہ ہی جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ, کہ کون اپنی راہ سے گمراہ ہو چکا ہے. اب یہ بظاہر بڑا تعجب انگیز فقرہ بیچ میں داخل ہو گیا. ایک طرف خدا کہتا ہے اپنے رب کی طرف بلاؤ, حکمت کے ساتھ بلاؤ, معجزہ حسنہ کی طرف بلاؤ, اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو اچانک گویا کہ یقینی اڑا دیا اپنے پیغام سے. یعنی یہ بات تو یوں لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ اب تم لڑ پڑو, اور لیکن یہ پتہ نہیں کہ تم سچے ہو کہ فلاں سچا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے. اس آیت کا, اس مضمون کا یہاں موقع ہے. پہلے اس کو حل کرتے چلے جائیں, پھر اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ زیر نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مقابلوں میں یہ آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا اعلان ہے جس کی تکرار کی جا رہی ہے. پہلے فرمایا ادو الا سبیل رب کا, کہ تو اپنے رب کی طرف بلا, اور دنیا میں ہر شخص کو اپنے اپنے رب کی طرف بلانے کا حق ہے. پھر فرمایا کہ جب یہ مقابلہ شروع ہوگا اس وقت بھی ہر انسان یہ سمجھنے کا حق رکھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں, اور تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم چونکہ ہدایت پر نہیں ہو اس لیے تم ہم سے چھوڑ دو, تم ہم سے مقابلہ چھوڑ دو اور ہتھیار ڈال دو. یہ وہی آزادی ضمیر کا اعلان جس سے بات کا آغاز ہوا تھا وہی اب تکرار کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے. فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ حق پر ہو, لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہم دیتے کہ ایسے اور دعویٰ کرنے والوں کا دعوے کا حق چھین لو. ہر اپنے رب کو بلانے والے کو یہ حق ہم عطا کرتے ہیں کہ وہ یہ اعلان کرے کہ میں ہدایت پر ہوں اور تم گمراہی پر ہو. ہاں ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے اور وہ فیصلہ وہی کرے گا جو تمہارے حق میں ہوگا, اس لیے تمہارا نقصان کوئی نہیں اس میں. ہر انسان کو ہر مدے مقابل کو یہ آزادی دو کہ وہ تمہیں گمراہ کہے اور اپنے آپ کو سچا کہے, اور یہ آزادی تمہارے خلاف نہیں جاتی کیونکہ اللہ تو بہرحال جانتا ہے کہ کون سچا, یہ معنی ہے اس کے. تمہیں کوئی فرق پڑ جاتا ہے اس بات سے کہ ہندو کہیں کہ ہم زیادہ ہدایت پر ہیں اور یہودی کہیں کہ ہم زیادہ ہدایت پہ ہیں اور عیسائی کہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں. ہم تمہیں یہ حق نہیں دیتے کہ اگر تمہارے ملک میں وہ مائنورٹیز ہوں تو تم ان سے کہو کہ نہیں, چونکہ ہم ہدایت پر ہیں اس لیے تم دعوی نہیں کر سکتے کہ تم ہدایت پہ. اس دعوے کا اعلان ہے عام, وہو ہو عالم و بمن ضل عن سبیلہ, یہ خدا کا حق ہے کیونکہ وہ جانتا ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں ہدایت پر ہے اور فلاں حق پر نہیں. انسان دوسرے کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا. اس بظاہر جملہ معترضہ کے بعد جس کی بڑی شدید ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ پھر اس مضمون کی طرف واپس لوٹتا ہے, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. فرماتا ہے اب لڑائی تو شروع ہو گئی ہے, ہر چند کہ تم حسن سے کام لوگے, ہر چند کہ تم مغفرت سے کام لوگے, ہر چند کہ تم عفو سے کام لوگے. دشمن ایسا نہیں کرے گا, وہ تمہیں بدنی سزائیں بھی دے گا, تمہارے جان کے در پہ بھی ہوگا, وہ تمہارے اموال کے در پہ بھی ہوگا, وہ تمہاری عزتوں کے در پہ بھی ہوگا. بس اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو فرماتا ہے اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ دشمن کو اس کے ظلم کا بدلہ دینا ہے تو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے اس سے ایک انچ بھی زیادہ آگے نہیں بڑھنا. یعنی جس حد تک دشمن تم پر ظلم کر رہا ہے اس کا جواب دینے کا ہم تمہیں حق دیتے ہیں, یہ اعلان فرما رہا ہے. لیکن اس طریق پر فرما رہا ہے بے مثل ما عوقب تم بہی, شرط یہ ہے کہ پہل دوسرے نے کی ہو. زیادتیاں اور صفاقیاں اور ظلم و ستم کا آغاز مد مقابل نے کیا ہو, پھر تمہیں ہم حق دیتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے دفاع میں ویسا ہی کرو, لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا. لیکن یہاں بات ختم نہیں کرتا, فرماتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, کہ یاد رکھو اگر تم صبر سے کام لو, اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ صبر کرنے والے زیادہ کامیاب ہوا کرتے ہیں, اور صبر کرنے والوں کے اپنے لیے یہ اچھا ہوتا ہے کہ وہ بدلہ نہ لیا کریں, خصوصاً دینی مقابلوں میں, اور ہر معاملے میں صرف نظر سے کام لیتے چلے جائیں اور اپنی برداشت کے تھریشولڈ کو, اپنی برداشت کے حوصلے کو بڑھاتے چلے جائیں. لیکن عجیب خدا ہے اور ایسا انصاف ہے خدا کا کہ اپنے بندوں کو حق بہرحال دے دیتا ہے. فرماتا ہے کہ اگر تم پر ظلم ہوا اور تم اس حد تک مقابلہ کرو جس حد تک ظلم ہوا تو تم پر حرف کوئی نہیں. خدا یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں میں سزا دیتا ہوں تم نے کیوں ایسا کیا. ہاں اللہ تعالیٰ توصیت تمہیں فرماتا ہے کہ اگر اپنا حق چھوڑ دو, صبر سے کام لو, تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے جو خطاب ادو الی سبیل رب کام واحد سے شروع ہوا تھا اس نے اجتماعی اختیار کر لی. اسی لیے میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ یہ تبلیغ کا کام صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام نہیں, آپ کے تمام ماننے والوں پر فرض ہے, ورنہ مطلب تو حضور کو کیا گیا تھا, اچانک یہ سارے مسلمان بیچ میں کہاں سے شامل ہو گئے؟ واحد کا صیغہ جمع کے صیغے میں تبدیل ہو گیا, اور سب کو اجازت دی جا رہی ہے کہ چاہو تو تم بدلہ لے لو لیکن ہم مغفرت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اب پھر واپس لوٹے گا یہ کلام اور واحد کی بات شروع کر دے گا, اور ایک عجیب حسن پیدا ہو جائے گا اس طرز کلام سے کہ کبھی واحد سے جمع میں داخل ہوتا ہے, کبھی جمع سے واحد کی طرف لوٹتا ہے. مسلمانوں کو تو اجازت دی, اس میں ہر قسم کے مزاج کے لوگ ہیں, کوئی برداشت نہیں کر سکتے, کوئی زیادہ برداشت کر سکتے ہیں, بعضوں کو عفو کی عادت ہے, بعضوں کو نہیں عادت, اس لیے ان کے کمزور مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جتنا ظلم ہے اتنا ہے, اس حد تک بدلہ لے لو. لیکن نمونہ وہ پیش کیا بدلہ نہیں لینا, چنانچہ فرمایا وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ نہیں کہتے کہ اگر تو چاہے تو بدلہ لے لے اور چاہے تو صبر کر, تیرے لیے یہی ارشاد ہے وَصْبِرْ, تو نے صبر ہی کرنا ہے, اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ نیا حکم نہیں ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کا ایک فیصلہ ہے جس کی توثیق کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما صبرک الا باللہ, ہم جانتے ہیں کہ تو صبر ہی کر رہا ہے. یعنی یہ نہیں بتایا کہ اے محمد تو بے صبرا ہو رہا ہے اس لیے ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو نے بے صبری نہیں کرنی اور صبر کرنا ہے, بلکہ یہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صبر ہی کرتا چلا جا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو پہلے ہی اللہ کی خاطر صبر کر رہا ہے, بس اس رستے سے ہٹنا نہ کیونکہ یہی بہترین رستہ ہے. اور مسلمان کے لیے گویا کہ دو رستے الگ الگ کر کے کہ دونوں رستوں پہ چل سکتے ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رستے پہ چلا دیا, اب بتائیے کون ہے جو اس رستے کو چھوڑ کر اپنے لیے رستہ اختیار کرے گا. انصاف کے تقاضے بھی پورے کر دیے اور اعلان عام کر دیا کہ اب دو شاخیں چل رہی ہیں, یہاں سے چاہو تو انتقام والی شاخ کو انصاف کے مطابق اختیار کر لو, کوئی حرج نہیں ہے, چاہو تو صبر والے طریق کو اختیار کر لو اور یہ رستہ پکڑ لو. لیکن یہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صبر والے رستے پر ہی چلیں گے, وہ انتقام والے رستے پر نہیں جائیں گے, اس لیے اب چاہو تو یہ قبول کر لو چاہو تو وہ قبول کر لو. کتنا پیارا انداز ہے اب مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنے کا, اس سے زیادہ حسین انداز اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رستے پر چلا دیتا ہے اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا تجزیہ فرماتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کس قسم کا صبر ہے جو تبلیغ میں مفید ثابت ہوگا. فرمایا ولا تحزن علیہم. اب دیکھیے صبر دو قسم کے ہوا کرتے ہیں, ایک غصے کا صبر اور ایک غم کا صبر, یہ دو ہی صبر ہیں جن سے انسان کو واسطہ پڑتا. ایک آدمی کو شدید غصہ آتا ہے کسی دوسرے کی حرکت پر اور وہ صبر کر رہا ہے, یہ بھی ہوتا. تو فرمایا کہ صبر کون سا, یہاں بھی دو رستے بن گئے, کس صبر کی طرف ہم بلا رہے ہیں, کس صبر کی راہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کی. فرماتا ہے وہ غصے والا صبر نہیں ہے, وہ تو غم والا صبر ہے, غصہ تو قریب بھی نہیں پھٹکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مثالیں ایسی ہیں جیسے ایک سوتیلی ماں جو صبر کرنے والی ہو اپنے سوتیلے بچوں کی بیہودہ حرکتوں پر صبر کر رہی ہو, اس کو بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے فطرتاً, لیکن وہ چونکہ مہذب ہوتی ہے اپنے اوپر کنٹرول رکھتی ہے وہ صبر کر جاتی ہے. اور ایک سگی ماں ہے جو اپنے بچوں کی حرکتوں کے اوپر صبر کرتی ہے لیکن وہ غم کا صبر ہوتا ہے, وہ گھلتی چلی جاتی ہے اپنے غم میں, دعائیں کرتی ہے, دعاؤں کے لیے کہتی ہے مجھے اس کی صبر سے بھی آئے دن واسطہ پڑتا رہتا ہے. آتی ہیں اپنے آج بھی کل بھی پرسوں بھی یہاں جو ملاقاتیں ہیں ان میں بھی روز میری ایسی ماؤں سے ملاقات ہوئی ہے, بچے کی بیہودہ حرکتوں کے اوپر دعا کے لیے کہتی ہیں لیکن غصہ کوئی نہیں ہوتا, بھول رہی ہوتی ہیں غم میں, رو رہی ہوتی ہیں, دعا کرتے کرتے آواز بھر, دعا کے لیے کہتے کہتے آواز بھر آ جاتی ہے کہ دعا کریں, وہ بچہ ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ تم نے اس کی پیروی کرنی ہے جس کے صبر میں غصے کا نام و نشان بھی نہیں, وہ تو سگی ماں والا صبر کرنے والا انسان ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر, وہ ان کے غم میں خود ہلاک ہوتا ہے جو اس کی بات نہیں مان کر اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں. فرماتا ہے ولا تحزن علیہم, اور ولا تحزن علیہم کہہ کے اس بڑے ہوئے جذبہ غم کا اظہار فرما دیا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں موجود تھا. ایک کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے کہ کیوں کیا ہوا یہ آہ شرر بار کس لیے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو بے قرار ہو, یہ کیسا غم, میں یہ تو نہیں چاہتا تھا ان باتوں سے کہ تو غمگین ہو جائے. معلوم ہوا جب یہ کلام نازل ہو رہا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان لوگوں کے لیے غم سے بھر گیا ہے جو ان ساری باتوں کے باوجود نہیں مان رہے ہوں گے اور جس کے نتیجے میں آپ نے صبر کرنا ہے اور پہلے بھی صبر کر رہے تھے. اچانک اللہ تعالیٰ اس مضمون کو چھوڑ کر کہتا ہے اے محمد غم نہ کر, تو بہت ہی مقدس وجود ہے, تیرا مقام بہت بلند, ان گھٹیا لوگوں کی خاطر تو اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا, ہم یہ پسند نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک جاری سلسلہ ہے جو بس میں نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ صرف پیار کا اظہار ہے, ورنہ خدا نہ روکنا چاہتا ہے اس غم سے, نہ محمد مصطفیٰ نے روکنا تھا, اس نے خود پیدا اس طرح کیا تھا آپ کو.
इसलिए लात अहज़न में यह इज़हार है प्यार और मोहब्बत का कि तू ना गम कर, तुझे क्या हो गया, लेकिन पता है अल्लाह को कि इसने तो गम में घुलते ही चले जाना है और इसी के गम ने उनकी इसलाह करनी है। पर मुबल्लिग को यह भी बता दिया कि सबर करना है तो सबर मोहम्मद मुस्तफा का सबर करना है, जो उन लोगों के लिए जो दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, दुख तो महसूस करता है और गुस्सा महसूस नहीं करता। और है भी देखिए कितनी माकूल बात, क्योंकि जिसको गुस्सा आता है वो तो बेचारा अक्सर सब्र का दामन छोड़ ही दिया करता है, वो फिर बदले वाला रास्ता अख्तियार कर लिया करता है। फरमाया रसूलुल्लाह ने यह रास्ता इसलिए अख्तियार किया कि आपकी फितरत में इतनी ज्यादा हमदर्दी है कि आप अपने दुश्मनों के लिए गम तो महसूस करते हैं, गुस्सा महसूस नहीं करते, और उसके नतीजे में सब्र के सिवा कोई नहीं। फिर फरमाता है वला तकफी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून, कि बज़ाहिर ये तरीक तो बड़ा ही मुश्किल तरीक है और यूं लगता है कि गोया इससे कामयाबी नहीं होगी। दुश्मन तरह तरह के हथकंडे कर रहा है, इख्तियार कर रहा है, तरह तरह की तरकीबें सोच रहा है, दिन रात मंसूबे बना रहा है कि किस तरह मूवमेंट चलाई जाए, किस तरह तबाह किया जाए इस जमात को, और हम कहते हैं सब्र करो सब्र करो सब्र करो, और गुस्से वाला नहीं बल्कि गम वाला सब्र करो। इस मौके पर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज सब्रों का इल्ला बिल्ला है, इस बात को आप दोबारा याद कीजिए। अल्लाह कहता है हम जानते हैं कि तेरा सब्र सिर्फ अल्लाह की खातिर है, अपने रब की खातिर है, इसलिए वो रब तुम्हें किस तरह तुझे छोड़ देगा जिसकी खातिर तू सब्र कर रहा है। फरमाता है वला तकफी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून, खोल ले अपना सीना और कुशादा कर कि इन लोगों के बद मकरों और पीरों से हम तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, तू हमारी खातिर सब्र करने वाला है, हम तेरे मुहाफिज बन जाएंगे और हर आन तेरी हिफाजत करेंगे और तेरे सिलसिले की और तेरे पैगाम की हिफाजत करेंगे और लाजिमन इसको काम करेंगे, क्योंकि तेरा सब्र सिर्फ मेरी खातिर था, अब मैं जिम्मेदार हो गया। इन्नल्लाह माल्लज़ीन तक़व्वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, कि अल्लाह उन लोगों के साथ ही वक्त है जो तकवा इख्तियार करते हैं और मुहसिन होते हैं। ये जो आयत है इसमें भी बहुत ही वसी एक मज़मून बयान है हुआ है, इसलिए इस वक्त मैं इसको छोड़ता हूँ, आखिरी आयत जो है फिर इस वक्त किसी वक्त इंशाल्लाह बयान करूँगा, लेकिन ये उसी के तसलसल में है। इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहूँगा मज़ीद कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने इन तीन आयात में जो तलकीन फरमाई, जैसा कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, इन तीन आयात में लामुतनाही मजामीन की खिड़कियां हैं और लामुतनाही तरीक़े तबलीग बयान फरमा दिए गए हैं। अगर आप इस मज़मून को पेश नज़र रखें तो आप में से हर एक बेहतरीन दाई इल्लाह बन सकता है, और मुकाबले पर जो दलीलें दी जाती हैं उन सब दलीलों को तोड़ भी दे दिया गया है इसी में। इसलिए बेहतरीन हथियारों से मुरस्सा हों, उस रब की तरफ बुलाएं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है, तमाम दुनिया के इंसान को बुलाएं, मशरिक को भी बुलाएं और मगरिब को भी बुलाएं, काले को भी बुलाएं और गोरे को भी बुलाएं, ईसाई को भी और हिंदू को भी और भटके मुसलमानों को भी और देहरियों को भी, मशरिक के ब्लॉक को भी बुलाना आज आपके सपुर्द किया गया है और मगरबी ब्लॉक को भी बुलाना आज आपके सपुर्द किया गया है। आप हैं जिन्होंने अंधेरों का सीना फाड़ कर नूर अता करना है दुनिया को, वो आप ही हैं जिन्होंने मौत के बदले जिंदगी बख्शनी है। अगर आपने काम ना किया तो ये मरने वाले मर जाएंगे और ये अंधेरों में भटकने वाले हमेशा भटकते रहेंगे। इसलिए ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और ऐ दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा के मतवालों, अब छोड़ दो इस ख्याल को कि तुम क्या करते हो और क्या काम तुम्हारे जिम्मे लगाए गए हैं। तुम में से हर एक मुबल्लिग है और हर एक खुदा के हुजूर इस बात का जवाब दे होगा। कोई भी तुम्हारा अच्छा हो, कोई भी तुम्हारा काम हो, दुनिया के किसी खित्ते में तुम बस रहे हो, किसी कौम से तुम्हारा ताल्लुक हो, तुम्हारा अव्वलीन फर्ज यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की तरफ दुनिया को आओ और उनके अंधेरों को नूर में तब्दील कर दो और उनकी मौत को जिंदगी बख्श दो। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله نمازیں جمع ہوں گی جمعہ کی نماز کے مان بعد کی نماز بھی ساتھ پڑھا دوں گا کیونکہ بہت سے دوست باہر سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے واپس جانا ہے. ایک بات جو میں پہلے مختلف جگہوں پہ سمجھاتا آیا ہوں یہاں بھی سمجھا دوں کیونکہ ہاتھ میں عموماً اس بارے میں بھی غفلت ہو جاتی ہے. امام جب تک پوری طرح سلام پھیر کر نماز سے فارغ نہیں ہوتا مقتدی اس کی اقتدا سے آزاد نہیں ہو جاتے. اس لیے اگر السلام علیکم آپ سنتے ہیں اور فوراً دربر دربر کر کے لوگ کھڑے ہونے شروع ہو جائیں تو یہ ایک بدنظمی کا طریق ہے جو اسلامی نظم کی روایات کے خلاف ہے. جب امام السلام علیکم کہتا ہے پھر دوبارہ منہ پھیر کر دائیں بائیں طرف منہ پھیر کے السلام علیکم کہتا ہے جب وہ فارغ ہوتا ہے اس وقت اس کو بھی اجازت ہے نماز سے اٹھنے کی اور مقتدیوں کو بھی اجازت ہے اٹھنے کی. اس لیے جنہوں نے بقیہ نماز پڑھنی ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری طرح صبر کے ساتھ بیٹھے رہیں. اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جس صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اس صبر کی عادت بھی پڑتی ہے. دیکھا گیا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بے صبری کریں وہ بڑی باتوں میں بھی بے صبری کرتے ہیں. اب کتنا وقت بچ جاتا ہے ان کا امام سے پہلے اٹھنے سے؟ سیکنڈز میں بچتا ہے صرف. کیونکہ دوسرا السلام علیکم اگر آہستہ بھی آپ کہیں تو 30 سیکنڈ میں کہا جائے گا یا 35 سیکنڈ میں کہا جائے گا. تو وہ 30 سیکنڈ بچانے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں افراتفری میں دڑبڑ کر کے وہ اپنی فطرت کی بے صبری کا دراصل اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی آپ دیکھیں گے اکثر نمازیں بھی بے صبری میں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ جو نظم و ضبط ہے نماز کا یہ بہت گہرے سبق رکھتا ہے. اس لیے آپ نماز میں صبر کا نمونہ دکھایا کریں اور امام کی متابعت میں بھی صبر کا نمونہ دکھایا کریں. اس وقت تو کوئی ایسا موقع پیش نہیں آئے گا کیونکہ عصر کی نماز میں تو پوری پڑھوں گا کیونکہ میں مسافر تو ہوں لیکن میرا یہاں گھر ہے اور جہاں گھر ہو وہاں اگر چند گھنٹے کے لیے بھی آدمی آئے تو وہ مسافر ہی رہتا. اس لیے اس دفعہ تو انشاءاللہ سب اکٹھے ہی سلام پھیریں گے لیکن چونکہ موقع تھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آئندہ جب بھی ایسا واقعہ ہوا کرے یا آپ لیٹ پہنچیں اور ایک آدھ رکعت رہ گئی ہو تو آپ جلدی نہ اٹھا کریں, امام فارغ ہو جائے پھر آپ کھڑے ہوا کریں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.